ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی تکبر کا مظاہرہ کیا اور مان کے نہ دیا، اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ اسحرن ھذا ولا یفلح الساحرون. حالانکہ جادوگر فلا نہیں پایا کرتے، اور ان کے سامنے بھی سارا کچھ آ چکا تھا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے تھے اور انہوں نے اپنی کمزوری اور غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مان گئے تھے، لیکن جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ نہ مانے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ الٹا ان کو بلیم کر دیا، بات کو اپنی اصل سے پھیر دیا، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں، صاف انکار کر دیا. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ وہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سر برآوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک حقیقت ہے کہ ہر دور میں پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ینگ لوگ ہی تھے، کیونکہ ان کے اندر زیادہ جرت ہوتی، طاقت ہوتی، قوت ہوتی، وہ سمجھتے ہیں مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پچھلے تجربات اور اپنے عمر کے تقاضے کے طور پر بہت محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں اور جلدی آگے نہیں بڑھتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے اس میں حضرت علی بالکل ابھی بچے ہی تھے، حضرت جعفر طیار وہ بالکل ینگ تھے، حضرت زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب قبول اسلام کے وقت 20 سال سے کم تھے، یعنی ٹین ایجر سے ایک طرح سے. عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے بیچ میں تھیں، وہ بھی ابھی ینگ ہی تھے. پھر اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق، یہ 30 اور 35 سال کے بیچ میں تھے. تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال تھی، یعنی ہی واز دی اولڈسٹ پرسن. حضرت خدیجہ تو خیر آپ کے گھر کی خاتون تھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قوم میں سے سب ایمان لانے والے ینگ لوگ تھے. پھر فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. واقعہ یہ کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پہ نہیں رکتے، یعنی دوسروں کی مخالفت میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کا نقصان کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ پھر کیا ہوگا، حد سے بڑھ جاتے ہیں. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات عطا کر. ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی ہم امن میں رہیں، اور ہم ان کے لیے بھی مشکل نہ کھڑی کریں کہ وہ ہماری وجہ سے ایمان نہ لائیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. یعنی بنی اسرائیل چونکہ ایک بکھری ہوئی قوم تھی تو اجتماعی عبادت ہی ان کو جمع کر سکتی تھی، لیکن وہ کسی بڑی جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تھے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو ہی سینٹر بنا لو، وہیں پر اکٹھے ہو جاؤ، اور اس طرح وہاں ایک پورا سسٹم ڈیولپ کر دیا، ایک زبردست قسم کی آرگنائزیشن قائم کر لی، کیونکہ جس رات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو کتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں میسج پہنچ گیا، کیونکہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر آرگنائز تھے اور کنیکٹڈ تھے. اور پھر یہ کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی کچھ چیزیں تو انفرادی ہوتی ہیں اور کچھ لازمی طور پر اکٹھے ہو کر کرنی چاہیے، تبھی مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور ایک قوت بنتے ہیں وہ. اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، کیونکہ اس وقت ان کے اوپر ایک بہت پریشانی کی اور غم کی اور ایک دکھ کی کیفیت تھی، کیونکہ وہ ایک مظلوم قوم تھے، فرعون ان کے اوپر جبر کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ نے اپنی قوم کو ایک حوصلہ دیا، اور اچھا لیڈر ہوتا بھی وہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر امید کا ایک جذبہ بھر دے. وقال موسیٰ ربنا ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینتا واموالا فی الحیاۃ الدنیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، یعنی بہت کچھ تو نے دیا ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ یعنی مال اولاد اور دنیا کی رونق زینت پا کر وہ بہت سرکش ہو چکے ہیں. اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اور ہوا بھی یہی. اچھا یہ یاد رہے کہ یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں جاتے ہی تبلیغ کی اور نہیں مانے تو ایسی کوئی دعا کر دی ان کے لیے، وہ سالہ سال تک ان کو سمجھاتے رہے، اور یہ بالکل آخری دور کی بات ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی پیروی ہرگز نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو حقیقت کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے اور نیکی کے رستے میں کوشش نہیں کرتے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکل آئے اور فرعونیوں کو پتا چلا تو وہ تو بہت غصے میں آئے کہ سارے راتوں رات نکل گئے یہاں سے. تو اس نے بھی سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا خداوند حقیقی کو، اس کے سوا کوئی نہیں جس پر یہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. یعنی اس وقت تو ایمان لے آیا جب ڈوبنے لگا، ابھی ایمان لاتا ہے؟ آنا موت کے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا، کاش آپ دیکھتے جس وقت فرعون غرق ہو رہا تھا، میں نے اس اندیشے سے اس کے منہ میں مٹی ٹھونسنا شروع کر دی کہ اس کو اللہ کی رحمت نہ پالے. وقد عصیت قبل، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فالیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، عبرت کا نشان، کہ لوگ اس سے سبق سیکھے. اب قرآن مجید میں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے، اور سالہ سال تک یہ بات موجود تھی قرآن مجید میں، اور فرعون کی لاش جو تھی، فرعون کا جسم جو تھا، وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے کیا ہے، لیکن قرآن کے وہ بھی ایک امتحان تھا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں یا نہیں. تو بہرحال جدید دور میں بہت سی تحقیقات شروع ہوئی، تو قاہرہ کے عجائب خانے میں اس کی لاش اب موجود ہے، جس سے سر 1907 میں، یعنی 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں اتاری تو ان پر نمک کی تہ تھی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہی وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈوب کے مرا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ نشانی جو ظاہر ہوتی ہے، دراصل قرآن کی صداقت پر بھی ایک ثبوت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات فرمائی وہ سچ ہو کر رہی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری بہت سی نشانیوں سے بالکل غافل ہیں. اور ایک عرصے تک فرعون کی اس لاش کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے تھے، اسی طرح کچھ اور نشانیاں بھی جن سے لوگ غفلت میں ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، مگر جس کو ماننا ہوتا ہے وہی مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی ان کو عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے، یعنی بعد میں انہوں نے اپنے دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی، تفرقے برپا کیے، اور یہ سب کچھ دراصل ان کے نفس کی شرارتوں کی وجہ تھی یا اس کا نتیجہ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ان کو رہنمائی دے دی تھی کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اطاعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا تو پھر یہ سب کچھ پیش آیا. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر دراصل آپ کے ذریعے اوروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی دعوت میں شک کر رہے تھے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول سچا ہو گیا، ثابت ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی آ جائے، جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا، یونس علیہ السلام جن کا بائبل میں نام یونا ہے یا جونا ہے، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے اور عراق والوں کی ہدایت کے لیے نینوا میں ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اور اس کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں. بہرحال ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغام دیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، ایک قوم نہیں مان رہی تھی تو ان سے بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کو بتا کر کہ کچھ عرصے کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. یہ جب وہاں سے نکلے تو آگے سمندر میں جا کر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پیچھے سے قوم ڈر گئی کہ پیغمبر ناراض ہو کر چلا گیا ہے اور اس نے ہمیں ایک مہلت دی ہے کہ بس اتنے دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے، معافی مانگنے لگے، تو ان کی معافی قبول ہو گئی. اس کے برعکس قوم ثمود کو جب ان کے پیغمبر نے بتایا کہ بس 3 دن ہے تمہارے پاس مہلت، اب توبہ کر لو، لیکن ان میں سے کسی نے توبہ نہیں کی، تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. بہرحال کہ دنیا میں ایک مثال ایسی ہے کہ جس بستی پر عذاب آنے والا تھا تو ان کی توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ان سے ٹل گیا. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب اس سے ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما برداری ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی نفس ایسا نہیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لا سکے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہی ایمان نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، اس کی نشانیاں نہیں دیکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی ان کو پھر توفیق نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی کام نہیں کرتی. ان سے کہیے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ یعنی جن کا دل ہی کھوٹا ہے اور ان کی نیت ہی خراب ہے، ان کے لیے نشانیاں پھر کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھے جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے؟ ان سے کہیے اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، حقا علینا ننجی المؤمنین، یعنی ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب کسی قوم کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا گیا تو اس کی پکار پر جنہوں نے لبیک کہا، کرے کار جب اس قوم پر عذاب آیا تو بچے وہی جنہوں نے پیغمبر کی بات مانی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لو، اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا، یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اللہ کی ذات، حقوق، صفات میں شرک کریں. ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارنا جو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان دے سکتی ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے. آپ ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں. اگر کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیرنے والا نہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نفع نقصان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، حالانکہ دراصل اس کا مالک اللہ ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راس روی اسی کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے. واتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحکم اللہ، اس وقت تک صبر کیجئے جب تک اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. سورۃ ہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سورۃ ہود میں ایسے مضامین ہیں کہ جو انسان اگر پڑھے تو واقعی اس کے لیے بہت فکر مندی کا ذریعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، فرمان ہے ایک، یعنی اللہ کی کتاب جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، یعنی اس کلام کے اندر الفاظ اور معانی اور اس کی تراکیب ہر چیز بہت ہی مناسب اور جچی تلی ہے، بہترین طریقے سے صاف صاف بیان کرنے والی ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اور میں تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا میں بھی تم نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم نہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ جائیں، یعنی آپ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ کی بات نہ ماننی پڑے. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں، وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. تمہاری شکلوں کو کیسے نہیں پہچانتا، اور پیدا بھی تو اسی نے کیا ہے. اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہ جانے گا جس نے بنایا، پیدا کیا، اور وہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر پارا مکمل ہو گیا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم.
I was constantly thinking of Allah telling us about ilm. We try and get the worldly knowledge, but what happens about the Quran? Why do we overlook it? With all the details that Allah tells us about Jannah, all the benefits and the rewards that He's going to give us, and we don't care. He warns us. He bribes us with rewards. Give. For one, He's going to give us 700 times. What do we do? Allah guide us all.
اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہمیں تکلیف آتی ہے اس کو دور کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, یہ آیت اتنی اچھی ہے کہ بہت مجھے کلک کری. کہ آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ تر بھاگتے ہیں. اگر اس ایک آیت پہ ہی ہم صرف غور کریں تو ہماری کتنی پریشانیاں دور ہو جائیں. اگر کوئی تکلیف آئے تو صرف ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ آیت مجھے بہت اچھی لگی اور اس پہ میں
سورہ التوبہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ لفظ التوبہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک طرح سے ریپینٹنس یعنی توبہ کا تصور آنے لگتا ہے. تو اس صورت میں مختلف جگہوں پہ نا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے. کہیں پہ غفور و رحیم کا ذکر آتا ہے, کہیں پہ تواب و رحیم کا ذکر آتا ہے, اور پھر اسی صورت کے اینڈ میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کوالٹی یہاں پہ بتائی گئی ہے وہاں پہ رؤوف و رحیم اس کا ذکر آتا ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے رحیم و کریم کہ وہ خود بھی درگزر سے کام لیتا ہے, اس لیے اس نے انسانوں کے لیے بھی پسند کیا ہے کہ ہم بھی دوسروں کی خطاؤں کو درگزر کرنا سیکھیں. اس سے آخرت میں آخرت کے اجر و ثواب کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں امن و سکون پھیلے گا. جہاں پہ ہمارا ضمیر ہم سے کہے کہ ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا ہے, ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے, تو وہاں پہ چاہیے ہمیں کہ بغیر کسی شک و شبے میں پڑے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں.
کہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 122 مجھے بہت اچھی لگی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ علم دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور بطور امت مسلمہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں.
جسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سورہ یونس میں فرمایا ہے کہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین اور آسمان میں ایسی نہیں, نہ چھوٹی نہ بڑی, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو. یعنی کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, اچھا عمل یا برا عمل, تو جب بھی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ برا کرتے ہیں تو کوئی دیکھ نہ لے. یعنی کہ انسان کا تصور آتا ہے کہ ہمیں کوئی برا کرتے ہوئے دیکھ نہ لے. لیکن جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو ریاکاری آ جاتی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھیں, لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیں ہر ٹائم دیکھتی ہے, نہ جب ہم کرتے ہیں برا کرتے ہیں جب ہم اچھا کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوچیں تو ہم اچھا کریں گے تو ہمیں ریاکاری نہیں آئے گی, اور جب ہم برا کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہم وہ برا بھی نہیں کریں گے.
مجھے سورہ توبہ میں ایک بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے تو ہمارے ذمے دو گناہ ہو جائیں گے. ایک تو ہماری غلطی جو ہم نے کی ہے اس کا گناہ, اور ایک جو ہم نہیں اعتراف کر رہے ہوتے کہ ہم نے یہ نہیں کیا, جھوٹ بولنے کا گناہ الگ.
اچھا, جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ عذاب سے ڈرایا ہے کہ توبہ استغفار کر لیا جائے, اور ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں میسیجز کے علماء کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ حالات خراب ہے استغفار کیا جائے, تو ہم بغیر سوچے سمجھے یہ کر دیتے ہیں اور اس چیز کو سوچتے نہیں ہیں کہ واقعی ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں یا نہیں,
احساس کے ساتھ استغفار نہیں کرتے.
جی, آج کے پارے کے آغاز میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سب سے پہلے لبیک کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کوئی آزمائش ہو, کوئی اچھا ہو ہمارے ساتھ یا کچھ برا ہو جائے, تو ایکسپٹینس بندے کے اندر ہونی چاہیے جب یہ اللہ راضی ہوتا ہے.
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ, اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ آیت یونس کی 25 آیا ہے آیت. اس میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے. ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف. یہ دو چیزیں جب ہوں گی انسان میں تو وہ ضرور کام صحیح کرے گا. ایک ڈر سے کام کرتا ہے انسان اور ایک محبت میں کام کرتا ہے. تو جب ہمیں محبت ہی نہیں ہوگی اور ڈر ہی نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، پھر ہی ہمیں انسانیت اور سب چیزیں باتیں سمجھ میں آئیں گی.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا رسول الله.